الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرمایا کہ جس طرح وضو کا بدل تیمم ہے اور اجر میں اس سے کم نہیں، اسی طرح مجاہدہ اختیاریہ یعنی اعمال و اوراد کا بدل مجاہدہ اضطراریہ یعنی تشویشات و بلیات ہے، اور اجر میں ان کے برابر بلکہ منافع میں ان سے اقوا ہے، ان کو نعمت سمجھ کر اطمینان سے کام میں بقدر وقت وسعت مشغول رہنا چاہیے، البتہ دعا کرتے رہیں کہ وہ مبدل براحت و جمعیت ہوں، کہ دعا مسنون ہے. غرض یہ کہ جب تک وہ تشویشات و بلیات باقی رہیں، تفویض تو فرض ہے اور دعا مسنون ہے، اور جب وہ ظاہر ہو جائیں تو شکر واجب ہے، اور دونوں حالتوں میں بقدر وسع مشغول رہنا ادب طریق ہے. اس ارشاد میں حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک ایسے معاملے کی وضاحت فرمائی ہے جس سے کوئی بھی انسان مستثنی نہیں، لیکن چونکہ اس کی حقیقت نہیں سمجھتا اور اس کے اثرات سے واقف نہیں ہے اور اس وقت میں کیا کرنے عمل اختیار کرنا چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوتا ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور پیش آتی ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان اس پریشانی سے مستثنی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا حکمران، بادشاہ، سربراہ مملکت، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، دولت مند، عالم، صوفی، بزرگ، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام، کوئی بھی اس بات سے مستثنی نہیں کہ پریشانی اور مشکلات اور تکلیفیں اس دنیا میں پیش آتی ہی ہیں، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی، کوئی انسان اس سے مستثنی نہیں. بڑے سے بڑے دولت مند انسان سے پوچھو کہ آیا کوئی تمہیں تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو وہ تکلیفوں کی بڑی داستان سنا دے. کوئی مستثنی نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہی ایسی ہے کہ اس میں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، مزہ بھی ہے، رنج اور غم بھی ہے. خالص نہ خوشی کسی کو میسر ہے، نہ خالص غم کسی کو میسر ہے. اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا کیے ہیں. ایک وہ عالم ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، آرام ہی آرام ہے، وہ صرف جنت ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہاں کوئی اندیشہ ہوگا آئندہ کا، نہ غم ہوگا ماضی کا. وہ صرف جنت. اور ایک عالم ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, رنج ہی رنج ہے, غم ہی غم ہے, صدمہ ہی صدمہ ہے. اللہ بچائے ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے, وہ دوزخ ہے, جہنم ہے. اور تیسرا عالم یہ دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملا جلا بنایا ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں, کبھی تکلیف آئے گی کبھی آرام ملے گا, کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا, کبھی صدمہ ہوگا کبھی فرق حاصل ہوگی. دونوں چیزیں اس میں چلتی رہتی. تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی مشکل, کوئی نہ کوئی صدمہ پیش نہ آئے. اب اگر چاہو تو اس پریشانی اور مشکل کو اپنے لیے عذاب بنا لو, اور چاہو تو اسی مشکل اور پریشانی کو اپنے لیے ثواب بنا لو, اسی مشکل اور پریشانی کو اپنے لیے ایک خیر کا ذریعہ بنا لو. یہ انسان کے اپنے اختیار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تکلیفیں ہر ایک کو پیش آنی ہے, کوئی مستثنی نہیں, ایک کو ایک طرح کی پیش آ رہی ہے, دوسرے کو دوسرے طرح کی پیش آ رہی ہے, آ رہی ہے مگر, تو پھر پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان ایسی تکلیفوں اور پریشانیوں کے وقت میں بسا اوقات ناشکرا بن جاتا ہے. ناشکرا بن جاتا ہے یعنی تکلیف کو لے کے بیٹھ گیا, رنج اور صدمے کو لے کے بیٹھ گیا اور اسی کی سوچ میں گم ہو گیا, اور یہ نہ دیکھا کہ اس تکلیف کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی راحتیں, کتنی خوشیاں, کتنی فرحتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, کتنی نعمتیں عطا فرمائی. تو اگر صرف تکلیف ہی تکلیف کو روئے گا بیٹھ کر تو ناشکرا بنے گا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے محروم رہے گا, اس کے اجر و ثواب سے محروم رہے گا. لیکن اگر یہ سوچے کہ تکلیف بے شک آئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی راحتوں کے انتظامات اس کے ارد گرد کر رکھے ہیں, کتنی خوشیاں مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں, کتنی نعمتیں ہر آن مجھ پر برس رہی ہیں, تو اس سے تکلیف اور پریشانی کا احساس کم ہو, اور جو شکر ادا کرے گا اس کے اوپر ثواب الگ, اور جو پریشانی پر صبر کرے گا اس پر ثواب الگ, دونوں باتوں کا ثواب, ایک نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ثواب اور دوسرے پریشانی اور تکلیف پر صبر کرنے کا ثواب, دوہرا ثواب. اور لے کر بیٹھ جائے اگر تو اللہ بچائے ناشکری, اور اس ناشکری کے نتیجے میں گناہ, اور وہ تکلیف اس کے لیے باعث عذاب بن گئی کیونکہ ناشکرا ہو گیا اللہ کی نعمتوں کا انکار. آپ ذرا دیکھو کہ فرض کرو خدا نہ کرے کسی کو بیماری آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے تو ایک بیماری بے شک ہے, لیکن ذرا دیکھو کہ چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظامات فرما رکھے ہیں کہ مثلاً دوا دارو کا انتظام ہے, علاج معالجے کا انتظام ہے, متسلی دینے والے موجود ہیں, تیماردار موجود ہیں, یہ ساری نعمتیں آپ تصور کریں کیا نعمتیں مجھے اس وقت میں حاصل ہیں, تو اس سے ایک تو پریشانی کا احساس کم ہوگا اور دوسرے اس تکلیف کے اوپر اس نے جو صبر کیا اس کا اجر زیادہ ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے, کوئی تکلیف پیش آئے, تو اس تکلیف اور پریشانی کے ساتھ اس کے ارد گرد جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبذول ہیں ان کی طرف توجہ کرو, ان کی طرف ان کا دھیان کرو, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور ساتھ تو اس تکلیف کے بارے میں ماں اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے, اپنی رحمت سے اس کو دور کرو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو حضرت یہاں پر خاص طور پر ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو तकलीफें मुसीबतें परेशानियां आती हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी ये भी एक मुजाहदा इस्तिरारी है, इस्तिरारी मुजाहदा है। और इसके नतीजे में अगर इंसान सही तर्ज अमल इख्तियार करे, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, अगर सही तर्ज अमल इख्तियार करे तो ये मुजाहदा इंसान के दरजात की बुलंदी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, रूहानी तरक्की के लिए ये बहुत ही मुफीद चीज है, इंतहाई मुफीद चीज। और एक मुजाहदा होता है इख्तियारी, यानी जिसको हज़रत ने फरमाया कि जैसे आपने मामूलात मुकर्रर कर रखे हैं कि रोज़ाना इतनी तिलावत करूँगा, इतनी तस्बीहात करूँगा, इतना अज़कार पढ़ूँगा, अगर से दिल नहीं चाह रहा लेकिन ज़बरदस्ती वो काम करते हैं, ये मुजाहदा इख्तियारी है। इससे भी दराजात बना होते हैं, इससे भी तरक्की होती है दराजात में। लेकिन ये जो तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियाँ और सदमे लाहिक होते हैं, अगर इनमें सही तर्ज़-ए-अमल इंसान इख्तियार करे तो बहुत तेजी से आगे जाता है, रूहानी मदारिज बहुत तेजी से तय होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का खुद और अल्लाह तबारक व तआला के साथ खुदों के ताल्लुक उस हालत में ज्यादा तेजी से हासिल होता है। ये बुजुर्गों का तजर्बा है। यही वजह है कि आप देखोगे कि हजरत सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के हालात पढ़ो और दूसरी तरफ बाद के सूफियाए किराम और बुजुर्गान दीन के हालात पढ़ो, तो जो सूफियाए किराम और बुजुर्गान दीन के हालात में नजर आता है कि जब वो अपनी इस्लाह करने कराने के लिए किसी के पास जाते थे तो शेख उनसे बड़ी मशक्कतें लेते थे और मुजाहदे कराते, किसी को ये किस्मत हो कि हमाम के पास बिठा दिया, हमाम धोखा करो बस तुम्हारा काम क्या है, उसके दिल का तकब्बुर मिटाने के लिए, उसका उज्ब खत्म करने के लिए उसको इस किस्म के काम पे लगा देते। और मुजाहदे ये भी कराए जाते थे कि भाई खाना कम करो, सोना कम करो और खाने के अंदर भी बस मामूली खुराक, ताकि नफ्स जो है वो मशक्कतों का आदि बने, ये मुजाहदे कराए जाते थे। हजरत साहब किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म से मुजाहदात नहीं कराए। हुआ ये कि खुद ब खुद हालात ऐसे पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में जब तक साहब किराम तशरीफ फरमाते तो काफिरों ने जुल्म व सितम तोड़े हुए थे, जबकि रेत पर लिटाया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, जख्म लग रहे हैं जिस्म के ऊपर, सिर्फ इस वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ा कलिमा, इसके ऊपर सजाएं दी जा रही हैं। और हुक्म यह अल्लाह ताला की तरफ से कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो, यानी जवाब ना दो। हालांकि इतना तो हो सकता था कि अगर किसी ने एक हाथ दो हाथ मारे तो एक हाथ से भी मार देते हो, लेकिन अल्लाह ताला के तरफ हुक्म आया कि नहीं, हाथ उठाने का हुक्म नहीं, पिटते रहो, मार खाते रहो, तकलीफें झेलते रहो और सब्र करो। ये मुजाहदा इस्तिरारी कराया जा रहा था। जब मदीना मुनव्वरा सहाबे किराम मुंतकिल हुए, मदनी जिंदगी शुरू हुई, तो वहां जिहाद का सिलसिला शुरू हो गया। आज फलां दुश्मन ने हमला कर दिया, कल फलां दुश्मन ने हमला कर दिया, उस दुश्मन के हमले के जवाब में जिहाद, और उसमें जिहाद की मशक्कतें हो रही हैं, उसमें परेशानी भी पेश आ रही है, उसमें तकलीफें भी आ रही हैं। उन सारी तकलीफों और परेशानियों से गुजर रहे हैं सहाबे किराम। ये सारे मुजाहदात इस्तिरारी अल्लाह ताला की तरफ से जबरदस्ती कराए जा रहे थे, और इनके नतीजे में जो कुंदन होकर निकले सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, एक एक सहाबी ऐसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम ठोक कर फरमा दिया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से किस भी खुदा कर लोगे हिदायत पा जाओ। तो अल्लाह ताला ने इतनी तेजी से तरक्की, वो तरक्की अदा फरमाई जो बाद में सहाबे किराम के बाद किसी को भी हासिल नहीं हो सकती। तो हज़रत फरमाते हैं कि अगर सही तरह अमल इख्तियार करे इंसान इन परेशानियों में, मुसीबतों में, तकलीफों में तो अल्लाह तबारक वताला के फज़्ल करम से बहुत तेजी से उसके मदारिस तय होते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब बढ़ता है, अल्लाह ताला की तरफ से अजर सवाब ज्यादा मिलता है, ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। वो तर्ज अमल क्या है, वो तर्ज अमल क्या है? नंबर एक मैंने अभी अर्ज किया कि उसके साथ, उस तकलीफ और परेशानी के साथ जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की हैं उनका ध्यान करें, उस पर शुक्र अदा करें। और ये तकलीफ जो आई है उस तकलीफ के आने के ऊपर को मिल जाने बिल्लाह समझ कर ये समझे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ, लेकिन साथ साथ ये दुआ करें कि अल्लाह मैं कमजोर हूँ और कमजोर होने की वजह से इस परेशानी का मुझसे तहम्मुल नहीं हो पा रहा, अल्लाह अपने फजल व करम से मेरा मत इसको दूर फरमा, दुआ करता। और जब तक दूर ना हो तो ना मायूस हो, ना दुआ छोड़े, ना कोशिश छोड़े, उसको दूर करने की जो जाहरी अंदाज है वो कोशिश भी करता रहे। ये सब्र के मुनाफी नहीं, सब्र के माना क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अल्लाह ताला के फैसले पर मैं राजी हूँ, लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी मांगता रहे और तकदीर भी इख्तियार करता रहे उस तकलीफ को दूर करने। बीमार हुआ है इलाज करें, लेकिन इलाज करने के साथ साथ भरोसा रखे अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, दुआ करता रहे और ये सोचे कि जब तक है ये अल्लाह का फैसला है, मैं इस पर राजी हूँ, जब तक है वो अल्लाह की तरफ से है। और तसव्वुर करें कि इस तकलीफ, इस सदमे, इस परेशानी के एक एक लम्हे पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजर अता फरमा रहे हैं सब्र का। तो जितना इसका ये सोचेगा और तकदीर भी करता रहेगा और दुआ भी करता रहेगा, उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। अब बताओ क्या फर्क हुआ, एक वो शख्स जो काफिर है या दीन से दूर है, दीन की समझ नहीं रखता, परेशानी उसको भी आई और एक मोमिन को भी आई। परेशानी को दूर करने की तकदीर उसने भी की, इसने भी की, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वो परेशानी को दूर करने की तकदीर कर रहा है खुदा तआला से शिकवा करके, गिला करके कि नहीं रह गया था इस परेशानी के लिए, आखिर मुझे क्यों बड़े ऊपर ही सारी परेशानियां क्यों आती हैं, ये गिला कर रहा है। और उस गिले के साथ अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों का कि नाशुक्री कर रहा है और तकदीर के ऊपर भरोसा किए हुए हैं, जो उसको तकदीर कर रहा है उस पर भरोसा किया हुआ है, अल्लाह पर भरोसा नहीं और अल्लाह से मांगता भी नहीं। और ये सब काम वही ये भी कर रहा है, तकलीफ से ये भी गुजर रहा है, तकदीर ये भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ इधर शुक्र है, इधर सब्र है और इधर दुआ है अल्लाह तबारक व तआला। तो काम वही है, तो जाविया निगाह का फर्क है, तरीक़ेकार का फर्क है, इस तरीक़ेकार के जरिए इंसान कहाँ तक आ पा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके उनकी तकलीफों और परेशानियों को उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया बना दे। तो ये फर्क है दोनों के दरमियान। लोग कहते हैं कि साहब पिछले दिनों लोग अक्सर वेस्तर खतों में भी लिखते हैं कि पिछले दिनों मैं बीमार रहा, पिछले दिनों मेरे फला परेशानी पेश आ गई, लिहाजा मेरे मामूलात गरम गरम हो गए, कजा हो गए, जिन जिन औकात में कुछ नफले पड़ता था वो तो ना हो सकी, जो मामूलात से जिक्र और तस्बीह के वो ना हो पाए, तिलावत के वो ना हो पाए या कमी हो गई, इस पर परेशानी का इजहार करते हैं। हजरत फरमा रहे हैं कि अगर ये तर्ज अमल जो मैंने अभी किया ये इख्तियार करो तो ये समझो कि उस परेशानी की वजह से जो मामूलात दरहम बरहम हुए, इधर उधर हुए, इंशाल्लाह उसका बदल मिल गया, ये इस्तिरारी मुजाहदा जो है वो उसका बदल बन गया, اور وہ تو فائدہ ان معمولات سے ہوتا, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اسے فائدہ پہنچاتے ہیں. شرط کیا ہے کہ ایک تو رجوع الی اللہ نہ چھوڑ, ان پریشانیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے رہو, رجوع کرتے رہو, دعائیں مانگتے رہو, اور جتنا کچھ کر سکتے ہو دل بد دلی سے بے دلی سے جس طرح بھی ہو جتنا کچھ کر سکتے ہو, پوری تسبیحات نہیں ہوتی تھوڑی ہو جائے, پوری تلاوت نہیں ہو سکتی تھوڑی ہو جائے, لیکن جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے جاؤ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے رہو, تو کیا ہوگا کہ یہ معمولات کا چھوٹ جانا کبھی کبھی یا اس کا کم ہو جانا یہ انشاءاللہ تمہارے حق میں مضر نہیں ہوگا, اس کے بدلے میں یہ چیز میں بھی اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہنچا دے. یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت حبیب الوقت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو تمہیں معمولات کے چھوڑ چھوٹنے پر ندامت اور صدمہ ہو رہا ہے, بعض اوقات کے ندامت اور صدمہ بھی نعم البدل بن جاتا ہے ان کا, وہ اجر جو وہاں ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس ندامت اور صدمے کی وجہ سے عطا فرما دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت نے مباحث میں بیان فرمایا ہے. حضرت معاویہ صحابی ہیں, تہجد کے پابند تھے, ایک رات تہجد ادا ہو گئی, تہجد نہ پڑھ سکے, آنکھ نہیں کھلی, تو اگلے دن سارا دن روتے روتے گزارا کہ اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ تہجد میری قضا ہو گئی, سارا دن رونے میں صدمے میں گزارا. جب اگلے رات سوئے تو دیکھا کوئی تہجد کے وقت کوئی اٹھا رہا ہے, بیدار کر رہا ہے, تو پوچھا بھائی تم کون ہو اٹھانے والے, تو اس نے کہا ابلیس ہوں شیطان. ارے بھائی تمہیں تہجد کے وقت اٹھانے کی کیا پڑ گئی, تم تو بہکانے والے آدمی, تم تو تہجد سے بیزار کرنے والے ہو, تم اٹھانے کیسے آ گئے تہجد کے لیے, سب رک جاؤ. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو جواب دیا کہ کل آپ کی جو تہجد قضا ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو آپ روئے اور ندامت اور پریشانی کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب دیا ہوگا. تو میں نے کہا چلو یہی غنیمت ہے کہ تہجد ملی اٹھ جائے, اتنا بڑا ثواب کا نہ ملے اس کو تو تھوڑا ہی مل جائے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ اس کو اٹھا دوں. تو بعض اوقات کسی عمل کے چھوٹ جانے سے جو ندامت اور صدمہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں نعم البدل بنا دیتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے تعلق جڑا ہوا ہو, بات تو یہ ساری ہے, رجوع الی اللہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع اور نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, یہ کام اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا کسی حال میں گھاٹا نہیں, اس کو خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے, تکلیف ہوتی ہے صبر کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے, کسی حال گھاٹا نہیں مومن کا. تو اس واسطے یہ جو ایسے مواقع پر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی معمولات چھوٹ گئے, حضرت فرماتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں, جتنا ہو سکتا ہو کرو, اس کو نہ چھوڑو, زیادہ نہیں ہو سکتا کم کر دو تھوڑا کر لو, لیکن اپنی سی کوشش میں لگے رہو اور اس جو چھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو اور مانگتے رہو, اور ان تشویشات کو ان پریشانیوں کو جو سبب بنی ہے اس کے چھوٹنے کا ان کو دور کرنے کی تدبیر بھی کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد, اور جب ظاہر ہو جائے تو اس پر شکر کرو, یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف دور فرما دی, یہ پریشانی دور فرما دی, شکر ادا کرو. دوبارہ پڑھتا ہوں, فرمایا جس طرح وضو کا بدل تیمم ہے, अगर पानी नहीं मिलता वुजू में या पानी का इस्तेमाल करना मुजिर होता है तो शरीयत ने इजाजत दी है कभी पानी इस्तेमाल ना करो, तैमुम कर लो और अजर में उससे कम नहीं। तैमुम का अगर उजर की वजह से तैमुम किया है तो जितना सवाब वुजू में मिल रहा था उतना ही सवाब तैमुम में भी मिलेगा। वुजू से पड़ी हुई नमाज में जितना सवाब था तैमुम से पड़ी हुई नमाज में भी उतना ही सवाब मिलेगा। इसी तरह मुजाहदा इख्तियारी यानी आमाल औरात ये मामूलात इनका बदल मुजाहदा इस्तिरारी यानी तशवीशात और बलियात परेशानियां जो इंसान को आती हैं और अजर में उनके बराबर बल्कि मनाफे में उनसे अकवा हैं इनको भी नेमत समझकर इत्मीनान से काम में मशगूल रहना चाहिए। नेमत समझकर इस माना में कि ये मुसीबत भी हकीकत में अगर देखा जाए तो मोमिन के लिए एक नेमत है क्योंकि इसके अजर इसका जो अजर मिल रहा है वो बड़ा अजीब स्थान है। अलबत्ता मांगनी नहीं चाहिए मुसीबत अल्लाह मांगो आप ये पता नहीं मैं बर्दाश्त कर सकूं मुसीबत को या ना बर्दाश्त कर सकूं इस वास्ते मांगो अल्लाह ताला से आफियत लेकिन आ जाए तो ये समझो कि ये भी नेमत है। अल्लाह पहले भी आप हजरात को सुना चुका हूँ बार बार क्या मेरे वाले माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सख्त तकलीफ में थे बीमारी की हालत में दर्द था शदीद तो उस वक्त में दुआ ये मांगी या अल्लाह इस बीमारी की नेमत को सेहत की नेमत से बदल दीजिए। है तो ये बीमारी भी नेमत लेकिन मैं कमजोर हूँ कमजोर होने की वजह से इसकी इसका तहमुल नहीं कर पा रहा तो अल्लाह इस बीमारी की नेमत को सेहत की नेमत से बदल दी। तो अगर आदमी देखे तो है तो ये भी बड़े फायदे की चीज इनमा युवक साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब लेकिन मांगनी नहीं चाहिए मांगनी चाहिए आप में तरह तला जब आ जाए तो सब्र करें इनको नेमत समझकर इत्मीनान से काम में बकद वसा मशगूल रहना चाहिए। अलबत्ता दुआ करते रहिए कि वो मुबद्दल बराहत और जमीयत हो दुआ करते रहें कि अल्लाह इसके बदले में जमीयत और राहत न फरमाए ये दुआ मसनून है। गरज जब तक वो परेशानियां बाकी रहें तफवीज तो फर्ज है तफवीज यानी अल्लाह के फैसले पर राजी रहना या अल्लाह आपका जो भी फैसला है मैं उस पर राजी अल्लाह और दुआ मसनून है दुआ करना मसनून है यानी ये न समझे कि भाई दुआ करने से ये बेसब्री का इजहार होगा नहीं बेसब्री नहीं है दुआ मसनून है इस हालत में। देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी पेश आई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर मुसलमान जानता है बड़ी सख्त बीमारी थी ऐसी सख्त बीमारी के अपने घर वाले भी उससे परेशान हो गए हाजिर आ गए और सिवाय अहलिया के बाकी लोग छोड़ छोड़ के चले गए सख्त परेशानी बीमारी उस हालत में अल्लाह ताला की आजमाइशें अपने नेक बंदों की अजीब गरीब होती हैं अंबिया किराम की आजमाइशें एक तरफ तो तकलीफ और परेशानी ऊपर से शैतान आया और शैतान ने आकर ये बहकाने की शैतान आया ऐसे शक्ल में जैसे फरिश्ता होता फरिश्ते जैसे शक्ल और उसने आकर बहकाने की कोशिश की हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि ये जो तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आई हैं दरहकीकत ये तुम्हारे बदअमली की वजह से हैं तुम अल्लाह के आगे मर्दूद हो गए हो और अब तुम्हारे न सेहत की कोई उम्मीद है और न तुम्हारे अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होने की कोई उम्मीद ये आकर पट्टी बढ़ाने की ऊपर शैतान का एक तो बीमारी ऊपर से शैतान का ये हमला मगर ये पैगंबर थे जलील कदर पैगंबर उसकी बात को का जवाब दिया और फरमाया कि तुम नहीं जानते ये मेरे मर्दूद होने की अलामत नहीं है मुझे अल्लाह ताला की रहमत से कोई मायूसी नहीं है ये मैं जानता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने ये ये बीमारी जो दी है ये भी अल्लाह उसकी तरफ से एक नेमत है, लेकिन साथ साथ में मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु अंताहुर राहिमीन, ऐ परवरदिगार मुझे ये बीमारी ने आकर पकड़ लिया है और आप सारे रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले, तो मैं ये दुआ करता हूँ। लेकिन मैं अल्लाह ताला की रहमत से न मायूस हूँ ना इस बीमारी पर अल्लाह ताला का की नाशुक्री का मुर्तकिब होता हूँ। मैं इस बीमारी को भी अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर भी राजी भी हूँ, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ। ये जवाब दिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बड़ा लंबा मुकालमा है, रिवायात में आया है, जो शैतान का और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पेश आया। लेकिन वो ज़िल्क़द्र नबी थे, पैगंबर थे, हर बात की हकीकत से वाकिफ थे, तो उन्होंने इस आजमाइश को इस तरह गुजार दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर शिफा अता फरमाई और वो शिफा ऐसी अता फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौजज़ाना थे शरीफ पर अल्लाह तआला ने शिफा अता फरमाई और बीमारी से निजात मिली, वह आजमाइश को खत्म हुई। लिहाजा दुआ न छोड़ें। और ये भी याद रखो कि दुआ जो है ना ये बाजार से खुद मखसूस है। बाद लोग रोते जाए इतने दिन से दुआ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा, इससे परेशान हो जाते हैं, मायूस होने लगते हैं। तो खूब याद रखो कि दुआ बाजार से खुद मखसूस है, लिहाजा वो चीज जो मांग रहे हो वो मिले या ना मिले, एक चीज फौरन मिल रही है वो उस दुआ का अजर और सवाब है, और उस दुआ के जरिए तुम्हारा रिश्ता जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ रहा है और ताल्लुक मजबूत हो रहा है वो नकद इनाम है इस दुआ का। याद ये किसी आदत में नहीं छोड़ती, किसी आदत नहीं छोड़ती। साल गुजर जाए, दो साल गुजर जाए, दस साल गुजर जाए, जो चीज मांग रहे हो नहीं मिली, लेकिन मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, हिम्मत ना हारो, मायूस ना हो, और समझो कि हर दुआ कबूल हो रही है। इस माना में कबूल हो रही है कि सवाब फौरन मिल रहा है, ताल्लुक फौरन अल्लाह ताला के साथ उस्तवार हो रहा है, और जो मांग रहे हो वो जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बख्शात समझेंगे, अता फरमाएंगे, या उससे भी अच्छी चीज अता फरमा देंगे। लेकिन मांगते रहो, छोड़ो नहीं उस दुआ को किसी भी हालत में। और फरमाया जब वो जाहिर हो जाए तो शुक्र वाजिब है, और दोनों हालतों में बकदर वसअत मजबूर रहना अदब तरीक है। ये भी एक बात याद रख लीजिए कि बाद अवकात मुसीबतें जो होती हैं वो वाकई ऐसी होती हैं कि इंसान की अल्लाह ताला महफूज रखे, अजाब होता है अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हफ़ फरमाए। लेकिन बहुत सी मुसीबतें नेमत होती हैं, जैसा कि अभी अर्ज किया, दोनों में अलामत फर्क की यह है कि अगर मुसीबतों में नाशुक्री और अल्लाह ताला से गिला, तकदीर से गिला हो जाए और इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बजाय शिकवे शिकायत में मुबतला हो जाए, तो ये अलामत है, अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला महफूज रखे, कि ये कोई बवाल है जो इंसान के ऊपर पड़ा है। और अगर मुसीबत आने के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो, अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला के इस तरफ रुजू में और इजाफा हो, तो ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नेमत बनकर आई है और इससे दर्जात बुलंद हो। लिहाजा जब तकलीफ तो आनी आनी, मैंने अर्ज किया, कोई मुसलसना नहीं, लेकिन अगर ये तरीका इख्तियार करोगे कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करोगे तो वो मुसीबत नेमत बन जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी तौफीक अता फरमाए। और आगे फरमाया कि तंगी और मसाइब के दूर होने का इरादा ही छोड़ दिया जाए, बल्कि मौजूदा परेशानी के लिए अपने आप को आमादा कर लिया जाए और दो चीज़ों का इंतजाम कर लिया जाए, दुआ जवाले मुसीबत की और इस्तिग़फ़ार, और समरात को आखिरत में समझे जावे। बस ये इलाज उम्मुल इलाज है, जिसमें इलाज भी मकसूद है, सेहत मकसूद है। यानी जब कोई बीमारी है मसलन लग गई और जा नहीं रही, तो फरमाते हैं कि ये समझ लो कि اس کے دور ہونے کا ارادہ ہی چھوڑ دو, اللہ پر چھوڑ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے اس سے جب آتا فرما دے, لیکن ساتھ ساتھ دعا کرنا مت چھوڑو, دعا کرنا مت چھوڑو اور استغفار مت چھوڑو, استغفار مت چھوڑو کہ ہو سکتا ہے کہ میری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے یہ پریشانی پیش آ رہی ہو, زیادہ استغفار کی کثرت کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا مصیبت کے ظاہر ہونے کی دعا نہ چھوڑو, اور پھر اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھیں گے, میرے حق میں مسئلہ سمجھیں گے, اس وقت اس پریشانی کو دور فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ بات تو کہنے میں مختصر سی ہے جو یہاں پر عرض کی گئی, لیکن ہمارے بے شمار امراض کا علاج ہے, کوئی شخص مستثنا نہیں ہے جس کو یہ حالات پیش نہ آتے, لیکن طرز عمل کی خرابی کی وجہ سے ان کو اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو یہ ساری دنیا کے مصائب و آلام جو ہیں وہ ہمارے لیے نعمت بن جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں. اللہ آگے ارشاد فرمایا کہ عقلی تفویض ذہنی تجویز سازیوں اور ان کے لیے عملی دوا دوش کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہیں, لیکن دو شرط, ایک وہ تجویزیں مشروع ہوں, دوسرے اگر وہ تجویزیں ناکام ہوں تو ایسا قادر اس ناکامی کو خیر کر دے, وہ اس کے ساتھ غیر اختیاری ذیق بھی ہو تو وہ اس سے منافی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غیر اختیاری ذیق کو ثابت فرمایا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اور اختیاری ذیق سے نہیں فرمائی ہے, وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیاری چیز کے وقوع کا تحمل توہم نہ کیا جاوے, کیونکہ نہیں کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا, مستقبل سے ہوتا ہے. اللہ, یہ اور اسی جو پچھلی بات کہی گئی تھی اسی سے قریب قریب ایک اہم بات اس میں ارشاد فرمائی ہے کہ ایک طرف تو مومن کو یہ حکم ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے, جو بھی اللہ کا فیصلہ اور راضی ہو, تکلیف دینے کا فیصلہ کرے اس پر راضی, خوشی دینے کا فیصلہ کرے اس پر راضی, جس کو تفویض کہتے ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ایک تو مومن کو حکم دیا گیا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا, اور دوسرا حکم یہ ہے کہ بھائی تدبیر بھی کرو تکلیف دور کرنے کی اور دعا بھی کرو. تو بظاہر دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر اب تدبیر کرنے کی کیا ضرورت اور دعا کرنے کی کیا ضرورت, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ تدبیر بھی اس تفویض کے ساتھ, یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے ساتھ جو جائز تدبیر ہے اس کا ہمیں حکم دیا گیا, اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا, اور اگر فرض کرو کوئی تدبیر ناکام ہو تو اپنے دل میں یقین رکھتے کہ اس ناکامی ہی میں میرے لیے خیر تھی بڑائی تھی, تو اس اگر دل میں تھوڑی بہت تنگی ہوتی ہے اس ناکامی کی وجہ سے صدمہ ہوتا ہے غیر اختیاری طور پر, تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں, لیکن اعتقاد یہ رکھو کہ میرے لیے خیر اسی میں تھی, میرے لیے بس آتی تھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا تو لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار تنگ کرتے تھے, آپ کی تکلیف کرتے تھے, کفریہ کلمات کہتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تو آپ کو دل میں تنگی ہوا کرتی تھی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے, تو معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیر اختیاری طور پر یہ تنگی ہوتی تھی, لیکن وہ غیر اختیاری تنگی کوئی عیب نہیں تھا. اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنی تکلیفوں پر کوئی غیر اختیاری صدمہ ہو غم ہو تو یہ کوئی عیب نہیں, لیکن ساتھ میں عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ برحق. ہاں اپنی طرف سے سوچ سوچ کر اختیاری طور پر پریشانی پیدا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ جو تدبیر کر رہا ہے اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے کہ یہ میں نے تدبیر کی ہے اور نتیجہ اللہ کا. اب ساری منی میں اسلام میں اللہ حاضر جو والی کر تو بنا, یہ میری طرف سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جماعت کی حالت میں, یہ پچھلی بات سے بالکل الگ ہے, جماعت کی حالت میں اور بالخصوص فطری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے خیالی الفاظ کا دھیان کیا جاتا ہے. یعنی جب آدمی خود نماز پڑھ رہا ہو تب تو جیسا پہلے حکم دیا گیا تھا تو اس کو چاہیے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان کرے, یا جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام جو قرات کر رہا ہے اس قرات کی طرف دھیان کرے کہ امام کیا تلاوت کر رہا ہے اس کی طرف دھیان کرے. لیکن جہاں نمازیں ایسی ہیں جو جہاں امام آہستہ تلاوت کر رہا ہے, جیسے زور کی نماز ہے عصر کی نماز ہے اس میں تلاوت امام بھی آہستہ کرتا ہے تو اس میں کیا کریں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کو دل دل میں پڑھیں, دل دل میں دھیان لاتا ہے دل دل میں پڑھتا رہا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو اس طرح بھی خشوع کا طریقہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ واحد کے سیلے میں الحاق کی مصلحت زیادہ ہے اور جمع کے سیلے میں دوسروں کے شریک کر لینے سے اقربیت الاجابہ کی مصلحت زیادہ ہے. جس وقت اس کیفیت کا غلبہ زیادہ ہو اس کا اتفاق کیا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو آدمی خود اپنے لیے مانگے یا اللہ مجھے رزق دے دے, یا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے, یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, اپنے لیے مانگ رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ سب کے لیے مانگے یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے, یا اللہ ہمیں ایک رزق دے دے, یا اللہ ہمیں عافیت دے دے, تو اس میں دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ایک لحاظ سے جو پہلا طریقہ ہے یا اللہ مجھے دے دے, اس میں مصلحت بعض اوقات اس میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آدمی اپنے لیے مانگے گا تو زیادہ دل سے مانگے گا, زیادہ الحاظ سے مانگے گا, زیادہ دل لگا کر مانگے گا. اور اگر دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرے دعا میں, یا اللہ مجھے بھی ایمان دے, سارے لوگوں کو بھی دے, یا اللہ ہم سب کو آپ عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما, تو اس میں دوسرا فائدہ ہے وہ یہ کہ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی ہے اول, دوسرا یہ کہ مقبول ہونے دعا کے مقبول ہونے کا امکان زیادہ ہے. جب دوسرے لوگوں کو شامل کر لیا تو اس میں پتہ نہیں سارے نیک بندے بھی شامل ہو گئے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے تو تمہاری بھی قبول کر لیں گے ان کے ساتھ ان کے صدقے میں, تو اس واسطے اس میں یہ مصلحت زیادہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت طبیعت جیسی ہو اس کے مطابق مانگ لینے سے, کبھی اپنے لیے کبھی سب کے لیے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن کریم میں آئی ہیں, تو جہاں جیسی دعا آئی ہے اسی سیلے کے ساتھ مانگے, اگر اپنے لیے آئی ہے تو اپنے لیے مانگے, سب کے لیے آئی ہے تو سب کے لیے مانگے. اور جو دوسری دعائیں ہیں اس میں جیسا موقع مل جائے اور جس کی طرف طبیعت کا رجحان ہو جائے اس طرح مانگے تو ٹھیک ہے. فرمایا کہ معمولات کا ہوتا رہنا اور کبھی ناغہ ہو جانا کسی ضرورت سے پھر تلافی کی کوشش کرنا سددو و قاربو ہے اور گاہ گاہ کمی ہو جانا لنگ پشتو ہے. یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں سے فرمایا کہ سددو و قاربو ولنگ پشتو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ. سیدھے ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ دین کے سارے احکام پر عمل کرو. پھر خود ہی فرمایا کہ بالکل سیدھا ہو جانا, 100% سیدھا ہو جانا شاید تمہارے بس کا نہ ہو, تو قریب قریب آ جاؤ سیدھے ہونے, قریب قریب آ جاؤ سیدھا ہونے. تو بالکل سیدھا ہو جانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. 100% اس طرح بھی مطلوب ہے شریعت کا, اس طرح جس کے بس میں ہے کہ وہ سارا کا سارا انجام دے لے. لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سیدھے نہ ہو سکے تو ہو سکو تو سیدھے ہونے کے قریب آ جاؤ. اور یہ قریب آ جانا بھی ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ایک ایسے دور میں ہو, صحابہ کرام سے فرمایا کہ جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے اگر اس کا 10واں حصہ بھی تم نے چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ. جتنا احکام ہے شریعت کے, اس شریعت کا احکام کا 10واں حصہ بھی اگر چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص جتنے شریعت کے احکام ہیں اس کے 10واں حصے پر بھی ٹھیک ٹھیک عمل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تو یہ حالات کے اوپر اور زمانے کے دوائش کے اوپر کے اعتبار سے یہ صورت حال بدلتی رہتی ہے. تو آگے حضور فرماتے ہیں کہ پورے سیدھے ہونا تو شاید بس میں نہ آئے لیکن قریب قریب آ جاؤ. کیا مانا اس کے کہ جتنا ہو سکے جتنا بس میں ہو اتنا شریعت کے اوپر عمل کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے جاؤ. ولن تسدو اور بہت بالکل 100% تم کامیابی حاصل شاید نہ کر سکو. تو بتایا یہ ہے کہ جو آدمی پورا عمل نہیں کر پا رہا اس کو مایوسی سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ, سیدھے نہ ہو سکتے ہو تو قریب آ جاؤ سیدھے ہونے کے. تو حضرت اس کو منتقل فرما رہے ہیں ہمارے ان حالات پر کہ ہم بعض اوقات معمولات مقرر کر لیتے ہیں ذکر کے, تسبیح کے, تلاوت کے, نفلوں کے. اب اگر کوئی بیماری آ گئی فرض کرو اور وہ نہیں ادا ہو سکا تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سددو قاربو میں داخل ہے, یعنی پورے سیدھے تو نہ ہو سکے قریب آ گئے کہ بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا. اور فرمایا کہ اگر کسی وقت میں کوئی آدمی جو ہے وہ کبھی کبھی کمی کر دے معمولات میں, پورے نہ کر سکا تو کم کم پڑھ لیے, تو یہ لنگ پشتو ہے. یعنی حدیث میں جو فرمایا کہ تم پورے عمل نہیں کر سکتے, پورا پورا عمل نہیں کر سکتے, یہ اس میں داخل ہے. لہذا حضرت والا کی تعلیم یہ تھی کہ جو معمولات اول تو آدمی کو مقرر کرتے وقت یہ دھیان دینا چاہیے کہ آیا میں اس کو نبھا کر سکوں گا یا نہیں. اتنے ہی معمولات مقرر کرنے چاہیے جو آدمی نبھا کر سکے, اور جب وہ مقرر کر لیے تو حتی الامکان پابندی سے اس کو ادا کرے, چھوڑے نہیں. اور اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ناغہ کرنے کے بجائے کم کر لیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک تسبیح پڑھنے کا معمول ہے, 100 نہ پڑھو, 60 پڑھ لو, 50 پڑھ لو, 33 پڑھ لو. اور اتنا بھی نہیں تو رات کو سوتے وقت بستر پر جانے سے پہلے سوچے میں 11 مرتبہ تو کم از کم پڑھتے ہی ہوں گا اس کے بغیر نہیں, تاکہ ناغا کی بے برکتی سے بچ جاؤ. ناغا میں بے برکتی بہت ہے, لیکن اگر کمی کر لی تو کمی کرنے کے اندر کم از کم وہ حاضری لگا دی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو اس سے انشاءاللہ وہ فائدہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا چلا جائے گا. فرمایا کہ بدون مصلح کی اجازت کے ایسا کام جس سے لوگ بڑا سمجھنے لگے ہیں شروع نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی تربیت حاصل کر رہا ہو کسی مصلح کے پاس, کسی شیخ کے پاس, اپنے باطن کی اصلاح کرا رہا ہو, تو جتنے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے آدمی نمایاں ہو, لوگ بڑا سمجھنے لگے, مثلا تقریر, واعظ, مجلسیں قائم کرنا, یہ اس قسم کے کام, یہ بغیر مصلح کی اجازت کے نہیں شروع کرنے. بعض اوقات شیطان بہکا دیتا ہے کہ بھائی میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, اب یہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچاؤں, لہذا بات شروع کر دیا, کوئی مسجد شروع کر دی بغیر شیخ سے پوچھے ہوئے. اس سے عجب اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے, اس سے بجائے فائدے کے الٹا اپنا نقصان ہوتا ہے, لہذا بغیر مسلح کی اجازت کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بہت سے مشائخ نے اپنے متعلقین کو ایک عرصے دراز تک اجازت نہیں دی کسی واعظ کی, تقریر کی, ایسے مجمع کے سامنے بیان کرنے کی جس میں لوگ بہت زیادہ کثرت سے شریک ہوتے ہوں, کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر عجب میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے مصلح کی اجازت بڑی ضروری ہے, وہ مناسب وقت دیکھتا ہے کہ کس وقت میں یہ بات مناسب ہے, کس وقت میں نہیں. فرمایا کہ خشیت حق مبارک حالت ہے, البتہ اس کی تعدیل کے لیے مراقبہ رحمت اور تقویت رجا ضروری ہے. اس کے بعد بھی اگر پریشانی رہے تو وہ ظنی اور سمعی مرض ہے جس کے لیے طبیب سے رجوع کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن سے جو چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو دل میں, خشیت جس کو کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی. قرآن کریم میں نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا, وہ اپنے پروردگار کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, خشیت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے مجھ پر رحم فرما دیں گے, کرم فرما دیں گے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ خوف کا غلبہ ہو جائے اور مایوسی ہونے لگے, ایسا بھی نہ ہو کہ امید کا غلبہ ہو جائے اور اللہ کا ڈر ہی اٹھ جائے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ضروری ہے, اور ان کا توازن ہی در حقیقت صحیح راستہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مروی ہے, وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جنت میں جائیں گے, صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا, سارے انسان جنت میں جائیں گے صرف ایک آدمی جنت میں جہنم میں جائے گا, سب جنت میں جائیں گے ایک آدمی جہنم میں جائے گا, تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا, تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ جنت میں جانے والے نہیں ہوں. ایسا خوف اور ایسی امید, تو دونوں چیزوں کا توازن ساتھ رہنا چاہیے. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جوانی میں خوف کا غلبہ ہو تو بہتر ہے, اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو تو بہتر ہے. خوف تاکہ جوانی میں خوف کا غلبہ ہو, اللہ تعالیٰ کا یہ احساس کہ مجھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو یہ احساس رہے گا تو گناہوں سے عبادت میں آسانی ہوگی. اور بڑھاپے میں جب بہت قریب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا یہ زیادہ نافع ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسا ہی میں اس کے لیے ثابت ہوں گا. آخر وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, بیمار تھے وہ, تو پوچھا جا کر کے کیا حال ہے, کیسے مزاج. تو انہوں نے کہا اپنی صحت کی بات تو یعنی کوئی روایت نہیں آتا کہ بتائی, یہ کہا کہ انی لارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی, کہ میں اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے. یہ جملہ کہا اس نوجوان نے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص اس حالت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو دل میں خوف بھی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا انجام یہ کریں گے کہ جس چیز کا خوف ہے اس کو اس سے بے امن بے فکر کر دیں گے, امن عطا فرما دیں گے, اور جس چیز کی امید ہے وہ عطا فرما دیں گے, یعنی رحمت عطا فرما دیں گے اور عذاب اس سے دور فرما دیں گے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور دل میں ڈر ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کی طرف دھیان بھی ہونا چاہیے اور اس کی امید بھی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے پھر اگلا یہ ملحوظ ارشاد فرمایا کہ اپنی تمام طاعات, صلاح, نماز, تلاوت, اذکار, بلکہ مباح افعال میں بھی اس کا تفکر رکھیے کہ یہ سب عنقریب حق تعالیٰ کے اجلاس میں پیش ہوں گے, تو ان میں کوئی ایسا اختیاری خلل نہ ہو جس سے پیشی کے قابل نہ ہو. جو بھی کوئی کام کرو یہ سوچ کر کرو کہ یہ عمل میرا ایک دن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے. اسی کو فرمایا قرآن کریم, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے کہ میری پیشی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ, اور یہ عمل جو کر رہا ہوں یہ آیا اس لائق ہے کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو, یہ سوچو, یہ دھیان کرو ہر عمل کے وقت, چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہو, چاہے تلاوت کر رہے ہو, چاہے لوگوں سے مل رہے ہو, لوگوں سے معاملات کر رہے ہو, جو کام بھی کر رہے ہو, پہلے یہ دھیان کر لو کہ یہ میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والا ہے, پیشی ہونے والی ہے. یہ دھیان پیدا ہو گیا تو اسی کا نام تقویٰ ہے اور یہی کامیابی کی کلید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں یہ احساس اور یہ دھیان پیدا فرما دے. واسو زوان الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، يا مجيب دعوه المضطرين. اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفی اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره، حب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضرك يا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام اعمال و اخلاق کی اپنے فضل و کرم سے اصلاح فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے احباب کو ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے محفوظ فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہر گناہ سے بچنے کی ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ ہم پہ ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی رحمتوں سے ہمیں سرفراز فرما. یا اللہ کسی نعمت سے، کسی رحمت سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہم سب کو ظاہری اور باطنی صحت عطا فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر طرح کے امراض ظاہرہ اور باطنہ سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں اپنے رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین ہر طرح کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ زبانی طور پر یا تحریری طور پر، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے پرچی بھیجے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے آپ ان سب کی دلی مرادوں سے پوری طرح باخبر ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو میں سے بے دینی دور فرما دیجیے. یا اللہ بدعملی دور فرما دیجیے. یا اللہ مہنگائی دور فرما دیجیے. یا اللہ اور ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ ترقی اور استحکام عطا فرمائیے. یا اللہ عالم اسلام کی، مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ فلسطین اور لبنان میں یا اللہ جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دیجیے. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.